出来翻了。
是的。
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على آبائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا من النبيين ميثاقه وبك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا صلى الله عليه وسلم وعلى آله انجام دے رہے تھے آپ سب کی طرف سے میری طرف سے شکریہ تو ہے ہی اور ان کے لیے دعائیں نہیں بھی کرو گے ارے عالم کے سفر کو خاص عبادت گزاروں جگہ عبادت اور ظاہر ہے تو بچے کہتے ہیں کہ عبادت سمجھ کے لیے انجام دیتا ہے لیکن وہ عبادت کی اس کی بھی شمار ہے اور ہمیشہ یہ درخواست کے لیے آپ کے انتظامی امور میں ہمارا رویہ بہت اچھا ہونا چاہیے سب کے ساتھ جو بھی انتظامی ادارے ہیں انتظام کے حصے میں ہمیں شباس کرتا ہوں کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ تعاون جب تک ایک دوسرے کا نہ ہو تو یہ مجالس منظم طریقے سے برتا ہونے کے مطابق پیش آ جاتی ہے تو یہاں کا ہمارا ٹرسٹ جو ہے ہمارے
زیدی برادران ڈالے جاوید زیدی ہوں یا ان کے دیس وقار بھائی وغیرہ ان کے سب احباب جو ہر سال اہتمام کرتے ہیں بہرحال ان سب کے لیے توفیقات کی دعا ہے کہ پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ کے لیے تو بہرحال دعائیں ہیں ہی کہ آپ میرے خشک بیانی کو اتنے برسوں سے مسلسل سننے چلے جا رہے ہیں اسی امید پر کہ شاید کبھی کوئی کام کی بات مل جائے انشاءاللہ مل ہی جائے گی کبھی نہ کبھی ہے صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر تمام مومن جہاں کہیں بھی ہیں اور جن اداروں کے میں نے ان سپاہیوں کے جوان رینجرز کے جوان ہوں پولیس کے جوان ہوں اسکاؤٹس ہوں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بھی ایک بار اور بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے محمد ایزان محترم آٹھ دن ہم عہد و پیمان پہ بات کرتے رہے شروع کی مجالس میں ہم نے عہد اور میثاق کا فرق بھی بیان کیا کچھ تاریخی حوالے سے بھی آپ سے گفتگو ہوتی رہی کہ حلف کیسے کہاں کس کے ساتھ ہوئے میثاق کہاں باندھی گئی عیسائیوں سے کیسے کفار مشرکین سے کیسے یہودیوں سے کیسے تمام معاہدے ہمارے سامنے آتے چلے گئے اچھا ان کی ضرورت کیوں پیش آئی کیونکہ قیامت تک یہ حوالے دیے جاتے رہیں گے ہر آدمی اپنے اپنے فائدے کی بات ہر جگہ سے نکال لیتا ہے نا جناب اگر یہودیوں کی طرف اس کا جھکاؤ ہے یا ان کا ایجنٹ ہے یا ان کے ویسے ہی ہمدردی رکھتا ہے تو فوراً وہ میثاق مدینہ کی مثال لاتا ہے کہ صاحب آپ خام خام یہودیوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں رسول نے تو یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا عیسائیوں کی بات آ جائے تو ان کے لیے آتے ہیں کہ رسول نے تو معاہدے کیے کفار کی بات آ جائے تو صاحب کفار سے معاہدے کیے رسول نے صلحوں کی بات آ جائے تو صلح بھی کی رسول نے اس لیے ہم نے کوشش کی کہ ان مواقع کو بتا دیا جائے کہ کس موقع پہ کس طرح کے معاہدے کیے رسول نے اور کس انداز میں کیے کوئی اگر اپنے عہد کو توڑ دیتا تو پھر عہد کا پابند وہ نہیں رہتا ہے, وہ تقاضے کے حساب سے, زمانے کے تقاضوں کے حساب سے عہد کرنے تھے. پھر آگے تھے کل ہم مومنین پر, آج بھی اسی پر انشاءاللہ سمیٹیں گے, بیان کو ختم کریں گے اس آخری مجلس کو بھی انشاءاللہ تائید ازدیہ حاصل رہی. تو آج بھی مومنین کے بارے میں کرنا ہے کہ ساری مثالیں ہم نے اس لیے دی کہ مومنین کو ایک راستہ نظر آئے. وہ ہم کسی عہد و پیمان کے پابند ہیں, ہم ایسے ہی دنیا میں نہیں آئے. دنیا میں آنے کے بعد کوئی میثاق ہے, کوئی عہد و پیمان ہے ہمارا اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ کیسے ہے؟ کیونکہ رسول کے ساتھ ہے. رسول کے ساتھ کیسے ہے؟ کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام سے ہمارا عہد و پیمان ہی تو ہے نا, جو ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں, بے ابی و امی, میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں. حالانکہ ماں باپ کی کیا اہمیت ہے قرآن مجید میں, اللہ نے کیا حق رکھا ہے ان کا, لیکن بس اہل بیت کا حق وہ ہے کہ ماں باپ بھی اس پر فدا ہونے والی چیز ہیں, اولاد بھی اس پر فدا ہونے کے لیے حاضر ہے, ماں باپ بھی حاضر ہیں. بس اس کا مطلب یہ کہ ماں باپ سے عہد, اولاد سے عہد, بیوی بچوں کو, جو کل میں نے عرض کیا کہ یہ سب امانتیں ہیں, ان کے بارے میں عہد ہے. تو اہل بیت کے ساتھ جو عہد و پیمان ہے وہ اتنا بڑا اور اتنا محکم ہے کہ اس پر سب چیز قربان ہے, اس پہ جان بھی, مال بھی, اہل و عیال بھی, ماں باپ بھی, سب اس پر قربان. تو اس معلوم ہوا کہ وہ عہد میں ہم بندھے ہوئے ہیں. یہ صرف اس زمانے کے مومنین کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک مومنین کو بتا دیا گیا کہ تم عہد و پیمان کے پابند ہو. کن معاملات پر؟ اب لے کر چلتے ہیں آپ کو وہاں سے جو ہم نے صرف ایک آیت کی طرف اشارہ کیا تھا, آج تفصیل میں جائیں گے. سورہ مائدہ کی پہلی آیت, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان لانے والوں, اے مومنوں, اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو, وفا کرو. اوفوا, وفا کرو, پورا کرو, عقود, اپنے عہد و پیمان کو. اب سورہ مائدہ خود قرآن مجید کا جو پانچواں سورہ, یہ خود ہی ایک دستور ہے, پورے قرآن کا خلاصہ ہے. آخری آیات اس میں, اکمال دین اس میں ہے, اور اسی میں آئے بلیغ ہے, ایک دستور ہے. یہ الگ بات ہے کہ پانچواں سورہ ہے, کچھ ابتدائی آیات ہیں جو تیسویں پارے میں چلی گئی ہیں, کچھ پانچویں پارے میں آخری آ گئی. یہ ایک الگ موضوع ہے جو رمضان میں ترتیب اور تنزیل قرآن کے موضوع پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں, جہاں کہیں وہاں آتا ہے, یہ ابھی موضوع نہیں ہے ہمارا. تو یہ پانچواں سورہ ایسا ہے سورہ مائدہ, اسی لیے اس میں پھر تکرار کی گئی کہ پورے قرآن کے بعد جو سب تم نے کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو. اب یہاں نہ عہد کا لفظ ہے نہ میثاق, جس پہ ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں, نہ عہد کا لفظ ہے نہ میثاق کا لفظ, بلکہ یہاں عقود کا لفظ ہے. عقود جمع ہے عقد کی, عقود جمع ہے عقد کی, یعنی ایک عقد بھی نہیں, بہت سارے عقد. اب عقد کا لفظی معنی کیا ہے؟ عقد کے لفظی معنی ہے گرہ لگانا, اسے کہتے ہیں عقدہ کشائی, گرہوں کو کھولنا. گرہوں کو کھولنے والا عقدہ کشا ہے نا مولا کائنات ہمارے, کہ ہماری گرہوں کو, ہماری الجھنوں کو, ہماری مشکلوں کو کھولنے والا عقدہ کشا ہے. تو اسی سے, یہ اسی سے نکلا عقدہ, اس عقد سے, عقد مادہ ہے. عقد کے معنی گرہ لگنا لغت میں. بس اسی لیے عہد و پیمان کو اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ وہ عہد, وہ میثاق جو آپ نے کسی کے ساتھ باندھی ہے اسے کہتے ہیں عقد. مثلا عقد نکاح کیا کہا جاتا ہے؟ عقد نکاح ایک معاہدہ ہے نا, ایک گرہ بن رہی ہے زن و شوہر کے درمیان, میاں بیوی کے درمیان. تو اس میں زبان سے بولنا ضروری ہے. عقد بیع کاروبار کا عقد ہوتا ہے نا, اس میں عقد باندھنا ضروری ہے. اس لیے یہاں عقود کہا گیا, عمومی ہے. عبادات کے معاملے میں عقد ہو, عہد و پیمان ہو, یا معاملات کے بارے میں, دونوں کو جمع کر کے عقود کہا گیا. فرق صرف اتنا ہے جو میں نے بتایا تھا کہ عبادات کا معاملہ ہے دل کے عہد و پیمان کے ساتھ, اور معاملات کا معاملہ ہے زبان کے عہد و پیمان کے ساتھ. عبادت میں آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں, دل میں نیت کافی ہے. نماز کی نیت دل میں کافی ہے, زبان سے کہہ دیا کوئی حرج نہیں, لیکن زبان سے کہنا واجب نہیں ہے. دل میں, کیونکہ یہ آپ کا ذاتی فعل ہے, آپ خود اللہ کو جواب دے ہیں, تو آپ دل میں بھی عہد کریں گے تو اللہ جانتا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ تو زبان والا بھی جانتا ہے, لیکن فرق کیا ہے جو بتا رہا ہوں کہ اس کے لیے آپ کسی کو جواب دے نہیں, اللہ کو جواب دے ہیں. لیکن معاملات میں زبان سے عقد پڑھنا ہے. کیوں عقد پڑھنا ہے؟ دل میں بےمانی ہی ہو. لیکن اگر کاروبار کرنا ہے تو معاملہ زبان سے ہوگا, لکھ پڑھ کے ہوگا. کیوں؟ کل کو اگر ایک فریق مکر جائے تو وہ کہے گا صاحب میرے دل میں تو یہ تھے نہیں. بھائی دل کی بات ہی نہیں ہے, یہاں معاملات تحریری صورت میں لانے, عقد کی صورت میں لانے, کیونکہ کل فریق پھر سکتا ہے, خدا نہ کرے علیحدگی کی نوبت خدا نہ کرے آ سکتی ہے, سب آ سکتے نہیں آ سکتے, کاروبار ٹوٹنے کی نوبت آ سکتی ہے. تو ایک معاہدہ تو ہونا چاہیے. لہٰذا یہاں عقود بطور کلی کہا گیا کہ وہ عقد جو تم نے دل میں باندھے چاہے وہ ہو, یا وہ عقد جو تم نے تحریری طور پر باندھے چاہے وہ ہو, چاہے وہ عقد جو تم نے زبان سے ادا کیا. عقد نکاح زبان سے ادا کیا جا جاتا ہے، عقدے پہ زبان سے ادا کیا جاتا ہے، معاملات ہوں یا عبادات، یہاں جمع کرنے کے بعد سب کو عقود کہا گیا کہ اے ایمان والو، ایک نماز کا عہد و پیمان نہیں، روزے کا عہد و پیمان نہیں، حج کا عہد و پیمان نہیں، عقود جتنے بھی عہد کیے ہیں ان سب کی پابندی کرو، اب میں عبادات میں تو معصومین کی پابندی کروں، عبادات میں معصومین کی پابندی کروں، معاملات میں دنیاوی معاملات میں کا نہیں، وہ تو 1400 سال پہلے کا زمانہ تھا، آج کا قانون کچھ اور کہتا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں سیدھی سی بات ہے کہ اگر عدالت سے کوئی نوٹس بھیج کے طلاق دے دی جائے تو وہ طلاق مانی جاتی ہے؟ نہیں مانی جاتی، جب تک کہ گواہوں کی موجودگی میں صیغے جاری نہ ہو اس وقت تک نہیں ہوگی۔ کیوں؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عبادات ہو یا معاملات، ہمارا عہد و پیمان ہے اہل بیت کے ساتھ، یعنی دینی معاملات ہوں کہ دنیاوی معاملات ہوں، ہر چیز میں ہم اہل بیت کی شرع کے پابند ہیں، ان کے حکم کے پابند ہیں۔ اب وہ 1400 سال پہلے کا زمانہ، اب آج کا زمانہ، تقاضے بدل گئے تو اب کیا کیا جائے؟ بس اسی لیے میں وہ چھوٹے چھوٹے ذہن جن کی سوئی اٹک جاتی ہے تقلید کے باب پہ آ کے، ان کو میں ذرا لائن پہ لانا چاہتا ہوں کہ وہ خود سمجھ لیں کہ اگر یہ باب اجتہاد کا رک گیا ہوتا تو دوسروں کی طرح آپ کی بھی سنت اور سیرت کا سفر رک گیا ہوتا، لیکن نہیں، اصول وضع کیے معصومین نے اور اپنے سامنے اپنے شاگرد بنا کے، اپنے نائب بنا کے سنت ڈال دی کہ ہر زمانے میں تم ہمارے نائبین کے محتاج رہو گے، ہر زمانے میں، ہر میدان میں۔ آپ کسی کا بھی اتباع کریں گے، بابا کسی بھی میدان میں سے تو ہم بہت بات کرتے رہتے ہیں، لیکن اب معلوم ہو گیا کہ نہیں، اگر یہ آج کے زمانوں کے مطابق ان اصولوں کے تحت فقہی مسئلوں کی ان الجھنوں کو سلجھانے والے نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ تو عقل کہتی ہے کہ نہیں، ہونا چاہیے اصول وہی ہوں، وہاں سے انحراف نہ ہو۔ اب کس طرح سے ابھی بات آگے بڑھتی چلی جائے گی، ابھی تو لفظ عقد کو دیکھیں کہ یہ کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، تمام مجلسوں کا خلاصہ کر دیں گے، بہت زیادہ وقت بھی آپ کا نہیں لیں گے۔ اب دیکھیے کہ یہ عقد ہے مادہ، اسی سے نکلا عقدہ، اس کی جمع عقود، اسی سے نکلا عقیدہ۔ اب سمجھ میں آ گیا، دیکھیے مادہ وہی عقد گرا، تو عقیدہ کا کیا مطلب؟ یعنی ہم جس کے پابند ہو، جس کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، تو عقیدہ کا تعلق کہاں سے ہوا؟ اسی کے لیے کہتے ہیں کہ اصول دین میں تقلید ہے، نہیں ہے نا بھائی؟ اصول دین میں تو نہیں ہے، اصول دین میں تو عقل کا استعمال ہے۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ میرا فلاں چیز پہ اندھا عقیدہ ہے، راسخ العقیدہ ہونا اور ہے، اندھا عقیدہ ہونا اور ہے۔ عقیدے میں اندھاپن نہیں چلتا، عقیدے میں تو عقل کا استعمال ہے۔ توحید ہو یا عدل ہو یا نبوت ہو یا امامت ہو یا معاد ہو، ایک چھوٹی سی دلیل ہی صحیح، مگر عقلی دلیل ہونی چاہیے کہ اس کائنات کا نظام چلانے والا کوئی ہے اور ایک ہے، اس پر ایک دلیل چاہیے، کیونکہ دو ہوتے تو ٹکراؤ ہوتا، ایک ہے، لہذا ہے گاڑی چلانے والا کوئی ہے تو گاڑی چلے گی۔ تو یہ نظام کیسے چل رہا ہے جس میں کوئی فرق کبھی نہیں آ رہا؟ مطلب کوئی ہے، ایک دلیل چاہیے۔ تو عقیدہ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اصول دین کا عقیدہ کے ساتھ تعلق، اور اصول دین کا تعلق ہے عقل کے ساتھ، کہ عقل استعمال کرنا۔ اندھا عقیدہ کہیں اور چلتا ہوگا، اندھا عقیدہ وہاں چلتا ہے جہاں بھائی یہ، کیونکہ اس کا بابا میرے باپ کا پیر تھا، اب یہ شراب پی یا کچھ کرے، بس میرا تو اندھا عقیدہ ہے اس کے اوپر۔ اندھا عقیدہ نہیں ہے، ہماری یہاں تو راسخ العقیدہ ہونا چاہیے۔ راسخ العقیدہ کب ہوگا؟ جب جانتا ہے کہ پہلا بھی وہی ہے، دوسرا بھی وہی ہے، تیسرا بھی وہی ہے، چوتھا بھی وہی ہے، سب کے سب ایک ہیں۔ تو یہاں بنتا ہے راسخ العقیدہ، اندھا عقیدہ نہیں بنتا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب سمجھ میں آئے، یہ ہے عقیدہ، اور اسی کی جمع ہے عقائد۔ عقائد تو اندھا عقیدہ ہونا اور ہے، راسخ العقیدہ ہونا، ہاں یہ اور بات ہے کہ راسخ العقیدہ ہونے کے بعد اب یقین کی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ وادی عشق میں داخل ہو جاتا ہے، مگر اس کے لیے یہ عقل کی منزلیں طے کرنا ضروری ہے۔ حبیب ابن مظاہر کی طرح، میسم کی طرح، عمار یاسر کی طرح، جناب مقداد کی طرح، جناب ابو ذر غفاری کی طرح، یہ کوئی وہ اندھے عقیدے والے تھوڑی تھے، یہ راسخ العقیدہ لوگ تھے، یعنی اس منزل پر پہنچ گئے تھے کہ پھر وادی عشق میں، یعنی یقین کی آخری منزلیں طے کرتے ہوئے اس قربان گاہ عشق میں اپنے آپ کو سب نے پیش کر دیا, کیونکہ جانتے ہیں کہ اب یقین کی وہ منزل حاصل ہو گئی. تو یہ منزل وہی عشق کی منزل بھی بعد میں آتی ہے, پہلے ان منزلوں کو طے کرنا پڑتا ہے. عقائد, عقیدہ, عقیدت سب ایک ہی مادہ ہے نا, عقیدت میں بھی وہی مادہ کام کر رہا ہے, یعنی گرا کسی کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دینا. تو اصطلاح میں عقیدہ وہی ہے یعنی جس کا اصول دین کے ساتھ تعلق ہے. اب فروع دین میں تقریر کر لو بھائی, عقل سے سمجھ لیا, اچھا نہ کرو, میں خود کہتا ہوں نہیں کرو, نہ کرو. ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس دو میں سے, یا تقلید کر لو یا مجتہد بن جاؤ. یہی ہے نا, اللہ نے روکا تو نہیں, رسول نے روکا تو نہیں, اماموں نے روکا تو نہیں, میں بھی جبر نہیں کر رہا آپ پہ, مگر ایک راستہ تو اختیار کرنا پڑے گا نا آپ کو. جیسے آپ سی ایس ایس کرتے ہیں, جیسے آپ سی اے کرتے ہیں, جیسے آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں, کیا ہے اس میدان میں اجتہاد ہے نا, اگر وہاں تک نہیں پڑھے تو اس کی ماننی ہے, ہے کہ نہیں ہے. اگر وہاں تک نہیں پڑھے ہو تو اس کے اسسٹنٹ بن کے رہو, اور اگر چاہتے ہو نہیں جی میں تمہاری نہیں مانتا تو پھر ویسے بنو. دو میں سے ایک ہی بات ہونی ہے. دیکھیں بالکل عقلی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ آپ سی اے کی بات نہیں مانتے, آپ اسسٹنٹ ہیں, بی کام ہے, ایم کام ہے, جو بھی آپ نے کیا مجھے نہیں پتا, اس سے بڑی ڈگریاں بھی تو ہیں نا, نہیں مانوں گا تو بھائی نہیں مانو گے تو ویسے بن جاؤ, کسی نے روکا تو نہیں, یا وہ کرو یا اس کے پابند ہو جاؤ. تمام دنیا کا نظام اسی اصول کے تحت چل رہا ہے یا نہیں چل رہا, ایسے ہی چل رہا ہے نا. جس فیلڈ میں آپ چلے جائیے, یا بن جاؤ ویسے, یا اس کے اسسٹنٹ بن جاؤ, یا اس کے تابع بن جاؤ, جو وہ کہتا چلا جائے اس میدان میں, جس میدان کا وہ ماہر ہے وہ کرتے چلے جاؤ. اور یہی میڈیکل سائنس میں ہے کہ فیزیشن کے پاس گئے, اس نے کہا دل کا کیسے, ریفر کر دیا ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس. کیوں؟ کہ بھائی یا تو میں خود ہوتا ہارٹ اسپیشلسٹ, ورنہ جو ہے اس کے پاس بھیجوں گا. تو بھائی کھلا میدان ہے, جبر تھوڑی ہے, یا اتنے قابل بن جاؤ کہ خود حکم نکال سکو, یا اتنے قابل بن جاؤ, کوئی پابندی ہے, کسی نے روکا ہے, کسی نے نہیں روکا, کسی کی میراث تھوڑی ہے, یا مجتہد بن جاؤ یا مجتہد کی بات مان لو. ان دو کے سوا تیسرا راستہ کوئی ہے نہیں. اب مجتہد دو قسم کا ہے, ایک جس کی تقلید ہوتی ہے, ایک متجزی ہوتا ہے, یعنی تقلید نہیں کراتا اپنی مگر خود اجتہاد پہ عمل کر رہا ہوتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ خود اجتہاد کر لو یا بن جاؤ, اس کے سوا کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں فقہ, بلکہ دنیا کی کسی فقہ میں ایسا راستہ نہیں ہے. ہر جگہ یہ عمل آپ کو انجام دینا پڑے گا, اس کے بعد بات ہوتی. تو بس اب آئیے پھر وہاں لے کر آئے, جب یہ عقد کی تفصیل تھوڑی سی بیان ہو گئی کہ عقد کیا ہے, اس سے کیا کیا نکلتا ہے, تو اب مجھے بتائیے کہ مومنین کا کوئی عہد و پیمان ہے یا نہیں اہل بیت کے ساتھ, ہے نا, یعنی ہم بندھے ہوئے ہیں کسی گرہ کے ساتھ, کیونکہ کہیں بھی اصول دین میں امامت نہیں ہے. ہماری یہاں امامت اصول دین میں شامل ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میثاق کے پابند ہیں, ہم عہد کے پابند ہیں. کہاں پابند ہیں؟ دنیا کے ہر میدان میں ہم پابند ہیں, سیاست میں بھی ہم پابند ہیں, کس کے؟ معصومین علیہ السلام کے. یہ نہیں ہو سکتا کہ عبادت میں علی کی مانوں, سیاست میں علی کے دشمنوں کی مانوں. بھیا سیاست علوی ہے یا سیاست فلانی ہے, تب کس کو مانوں؟ تو باقی جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یا لٹیروں کے نظام سے الگ بچا کے اپنے آپ کو رکھو, یا لٹیروں کے نظام کا حصہ بن جاؤں, کیا کروں؟ کوئی خط آج کے دور میں معصومین نے کوئی ہمیں خط دیا کہ نہیں دیا کہ اپنے عہد و پیمان کو کیسے بچانا, اپنی میثاق جو تمہاری ہمارے ساتھ ہے اسے کیسے بچانا, اپنے بچوں کو کیسے بچانا؟ اس دور میں کوئی راستہ تو دکھایا ہوگا نا, اسی راستے میں بات کریں گے چند منٹ آپ سے. کہ دیکھیے یہ بتائیے کہ مولا کائنات, مولا عارفان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے یہ مسائل, یہ مشکلات, یہ مسائل پیش نہیں آئے, آپ کے چاہنے والوں کو پیش نہیں آئے, بلکہ اس زمانے میں زیادہ تھے. آج تو آپ ہر کام کرنے کو آزاد ہیں, معصومین کے زمانے میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے, کہاں کر سکتے تھے, کوئی جلوس تھا, مجلسیں تھیں, کچھ بھی نہیں, چھپ کے ذکر ہوتا تھا. تو وہ زیادہ سخت دور تھا, یہ آج کا دور سخت ہے, وہ زیادہ سخت دور تھا نا, کتنا سخت دور تھا اس زمانے میں. جب ہم آج یہ کہتے ہیں کہ اپنے کو بچانے کے لیے, بہت معذرت کے ساتھ, تو جو دل میں آتی کہہ دیتا ہوں کسی کو کچھ بھی لگے, تو خیر جناب, آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو بچانے کے لیے, اس کو بچانے کے لیے, شیعوں کو بچانے کے لیے, مومنین کو بچانے کے لیے, یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو, اس کے ساتھ چلے جاؤ, اس کے ساتھ چلے جاؤ, اس کے ساتھ چلے جاؤ, ارے تو بھائی کیا یہ پہلی بار مشکل زمانہ آیا؟ پہلے مشکل زمانے نہیں آئے. میں نے عرض کیا کہ اس سے زیادہ سخت دور, اس سے زیادہ مشکل زمانے آئے شیعہ پہ. اچھا ہاں, اب ایک بات رہ جائے گی, اب اگر کہیں کسی سے کوئی ایسی صلح یا کوئی ایسا عقد کرنا پڑ جائے جس کی مثالیں معصومین کے حیات طیبہ میں بھی مل جائیں گی, جیسے کہ آٹھویں امام کا مامون کے ولی عہدی کو قبول کرنا ہے کہ نہیں ہے, جیسے علی بن یقین کا وزارت عظمیٰ کے عہدے کو قبول کرنا ہارون رشید سے ہے کہ نہیں ہے, تو اب ان کو کہاں لے جائیں؟ کیونکہ آج کے دور میں ہر آدمی مثالیں وہی دیتا ہے کہ بھئی ہم تو قوم کی خاطر, مذہب کی خاطر لٹیروں کے ساتھ شامل ہو گئے. بھئی لٹیروں کے ساتھ شامل ہونا اور ہے, لٹیروں کے ساتھ لوٹ مار کرنا. علی بن یقین نے لوٹ مار تو نہیں کی, علی بن یقین نے بےمانی تو نہیں کی, علی بن یقین نے بیت المال پہ ڈاکہ تو نہیں ڈالا, علی بن یقین نے ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھایا. آج بھی مثال دے سکتے ہیں لوگ, میں خدا نہ کرے موجودہ افراد میں سے کسی کو نہیں کہہ رہا, کچھ بھی نظریاتی کونسل میں جو بھی ہو, مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آج کوئی مثلا سب اچھے ہیں مگر کوئی خراب چلا جائے کہ نہیں جب میں تو قوم کی خاطر کونسل میں جا رہا ہوں اور ساری سہولتیں لے اور فائدے بھی اٹھائے, اور جب آپ اور ہم کہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو, یہ تو ظالم کے ہاتھ مضبوط کرنے کے برابر ہے, تو فوراً مثال دے دے کہ صاحب مفتی جعفر حسین صاحب بھی تو ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. کیا ہے بیٹا, بیٹا اب یہ وقت تھوڑی ہوتا ہے کہ بیچ میں, میں سمجھ رہا ہوں پتہ نہیں کیا ہو گیا, پرچہ بیچ میں لا کے دے رہے ہیں, ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یا رسول اللہ, یا اللہ جی. اب جب ہم نے ٹوکا, آپ نے ٹوکا, تو اس نے فوراً جواب دیا کہ مفتی جعفر صاحب بھی تو نظریاتی کونسل میں تھے. کیسے الگ کیا جائے, یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں, کیسے وقت کے تقاضوں کے تحت الگ کیا جائے کہ مفتی جعفر صاحب کیوں گئے اور آپ کو کیوں نہیں جانا چاہیے, علی بن یقین کیوں تھا اور آپ کو کیوں نہیں ہونا چاہیے. ہے نا یہ ساری باتیں, ابھی سب مسائل ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اب ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ اس زمانے میں اس عہد و پیمان کو پورا کیسے کیا جائے. سب سے پہلے تو ہم خود مولا عارفان کا ذکر کریں گے. یہ بتائیے کہ میں نے عرض کیا کہ مولا کے زمانے میں حالات کتنے سخت ہیں, اور اس کے بعد شیعوں کا جو قتل عام ہوا ہے کتنا بڑا, جناب حجر ابن عدی جیسے, جناب رشید حجری جیسے, اور کیسے کیسے میسم تمار, کون کتنے, یعنی شیعہ علی کو چن چن کے مارا جا رہا تھا, قتل کیا جا رہا تھا, گھر جلائے جا رہے تھے, مال املاک لوٹی جا رہی تھی, انہیں معاذ اللہ دروغ گو قرار دے کے عدالتوں میں ان کی گواہیاں نہیں لی جا رہی تھی, بالکل کاڈا کر دیا تھا. تو کیا یہ سب مولا کے علم میں نہیں تھا کہ ایسا ہوگا؟ تھا نا, جانتے تھے نا, اپنے جوانوں کو خاص طور پہ سمجھانا چاہ رہا ہوں ایک بات, جانتے تھے نا مولا, جانتے تھے. تو بتائی کتنی بڑی ذمہ داری تھی, معاذ اللہ, معذرت کے ساتھ ایک سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, تو پھر مولا پہلے معاہدے کر لیتے. جب لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ دو بڑے بڑے دشمن ہیں, ایک کو ساتھ ملا لیجئے, دوسرے کو شکست دیجئے, جب دوسرا ختم ہو جائے گا تو پھر اس سے نپٹ لیں گے, کیونکہ دنیا کا دستور ہے. مگر مولا نے ایسا کیا نہیں, کیا کیوں؟ اس لیے کہ مولا جانتے کہ حکومت کیا ہوگی, یہ کرنے سے حکومت کی عمر کتنی ہوگی, 15 سال, 20 سال, 25 سال, 30 سال, جو آج بےمانیاں کرتے رہے 64 سال سے, ان کی حکومتیں کتنے کتنے سال چلی, 11 سال سے اوپر تو کوئی نہیں گیا نا لٹیرا, 11 سال, 10 سال, 8 سال, 4 سال, 2.5 سال, یہی رہا نا. تو بس جنہوں نے سب کچھ اس دنیا کی خاطر کیا انہیں کیا ملا, انہیں بھی تو کچھ نہیں ملا, رسوائیاں ملی, گالیاں ملی, لوگوں کے جوتے ملے, یہی ہے نا, اور کیا ملا انہیں, سب کچھ یہی ملا نا. مثال آپ کے سامنے ہے, تو بس معصوم ہے, جانتا ہے کہ بھئی اس طرح حکومت کی عمر بڑھ جائے گی, 5 سال سے, 4 سال سے, 40 سال ہو جائے گی, اور کیا ہوگا, لیکن ختم ہو جائے گی نا. مگر لوگوں کو راستہ کیسے ملے گا کہ حق اور باطل میں تمیز کیسے کی جائے؟ لہذا علی چاہتے کہ حکومت ختم ہو جائے, حکم باقی رہنا چاہیے, حکومت ختم ہو جائے, حکم باقی رہنا چاہیے. اوروں کو حکومت ملی, حکم ختم ہو گیا, آج کسی کا حکم باقی نہیں ہے. مولا نے حکومت کو ٹھوکر ماری, اپنا حکم بچا لیا, قیامت تک ان کا حکم نافذ العمل ہے یا نہیں, بھائی کوئی مانے یا نہ مانے بحث اس سے نہیں, حکم تو نافذ العمل ہے نا. مولا یہی سمجھانا چاہ رہے کہ حکومت بچانا اور ہے, حکم بچانا اور ہے. حکومت وہ بچائے گا جسے حکومت زندہ رکھے ہوئے ہے, حکم وہ بچائے گا جس کے دم سے حکومتیں باقی رہتی ہیں. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. سمجھے؟ بس اسی لیے یہ سب حکومت کے پیچھے لگے ہوئے نا, کیونکہ حکومت ان کو زندہ رکھے ہوئے ہے. حکومت ہے تو ان کا نام ہے, حکومت ہے تو ان کی شان ہے, حکومت ہے تو ان کی عزت ہے, حکومت ہے تو ان کی شہرت ہے, حکومت ہے تو ان کی عیاشیاں ہیں, حکومت ہے تو ان کی دولت ہے. علی کی تو ٹھوکروں میں ہے یہ سب چیزیں. علی کو تو ضرورت نہیں, علی کو زینت تھوڑی دے رہا ہے تخت خلافت. علی جب آئے گا تو تخت خلافت کو زینت دے رہا ہے. علی کی عزت میں کوئی حکومت یہ اضافہ نہیں کر رہی, علی ہے جو اس تخت کی عزت میں اضافہ کر رہا ہے. بس یہ پوری دنیا میں اصول رائج ہے, وہ جو مولا نے کہا دنیا کے پیچھے بھاگو گے دنیا تم سے آگے بھاگے گی. بس دوڑتے رہو, دوڑتے دوڑتے مر جاؤ گے دنیا کے پیچھے, دوڑتے رہو دنیا کے پیچھے. دنیا کو ٹھوکر میں رکھو گے دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی. یہ مولا نے عملی طور پہ بھی اور آپ کا قول بھی موجود کہ دنیا کے پیچھے جو بھاگتے ہیں بھاگتے 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 کہاں پہنچتے ہیں, آپ کے سامنے ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ سارے راستے ہی بند, صرف ذلت اور رسوائی رہ جاتی ہے. تو جب مولا کو معذرت کے ساتھ یہ سبق پڑھانا چاہا معاذ اللہ لوگوں نے کہ آپ یہ کیجیے, تو مولا نے فرمایا تاریخی جواب, اتا مرون اتا مرین, کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں جور ظلم و جور کے ذریعے سے, اتا مرونی نہ اطلب النصر بالجور, کہ میں ظلم و ستم کے ذریعے سے کامیابی حاصل کروں, یعنی ظلم و جور کر کے اور حکومت حاصل کروں, یہ کامیابی ہے. جیسے بہت ساری جماعتوں کا شیوا ہے کہ اس سے ملا اس کو ملا اس کے ساتھ ملا, جب حکومت آ جائے گی تو پھر اسلام نافذ کر دیں گے. اب حکومت کس طریقے سے بھی آ جائے, بےمانی سے آئے, چوری سے آئے, جھوٹوں کو ساتھ ملا کے آئے, لٹیروں کو ساتھ ملا کے, حکومت آ جائے, حکومت آئے گی تو اسلام نافذ. تو مولا کو بھی یہی سمجھانا چاہیے, مولا نے کہا تم کیا چاہتے ہو. اگر دیکھیں اب اس کی تشریح ذرا سی کر رہا ہوں, کہتا مرین اطلب النصر بالجور, کیا مجھے اس بات کا امر کرتے ہو حکم دیتے ہو کہ میں کامیابی تک پہنچوں ظلم و جور کے ذریعے سے. اگر اللہ کو ایسی کامیابی چاہیے ہوتی, اگر اللہ کو ایسی حکومت چاہیے ہوتی, اسلامی حکومت, اللہ کو ایسی حکومت چاہیے ہوتی جس میں اس کا حکم چلے, تو پھر 1,24,000 انبیاء کو ہزاروں سال میں بھیجا ہی کیوں. ہر نبی یہ کر سکتا تھا, ہر نبی کو یہ سب کچھ آتا تھا, لیکن نہیں, ہر نبی جانتا ہے کہ حکومت مقصد نہیں ہے, اصولوں کو بچانا مقصد ہے. یعنی الہی اصولوں کی حفاظت, الہی نظام کی حفاظت. حکومت کے جانے سے الہی نظام نہیں مٹتا, لیکن اگر الہی نظام کے خلاف چلو گے تو نظام پہ آنچ آ جائے گی, نظام پہ چوٹ آ جائے گی. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں واللہ لم یکن اللہ یرانی انا اتخذ المذلین عضدا, اللہ کی قسم میرا اللہ مجھے اس عالم میں نہ دیکھے کہ میں گمراہوں کو اپنا مددگار بنا لوں, گمراہوں کو اپنا دست و بازو بنا لوں. ایک اصول دیا نا کہ گمراہوں کے ساتھ نہ چلنا, لٹیروں کے ساتھ نہ چلنا, ان کی لوٹ مار میں شریک نہ ہو جانا, ورنہ سب کے لیے آسان تھا. کیوں ائمہ طاہرین سکوت اختیار کیے رہے, نہ بنی امیہ کا ساتھ دیا نہ بنو عباس کا ساتھ دیا؟ کیا ان سب کو یہ مسائل درپیش نہیں تھے؟ کیا ائمہ طاہرین کے دور میں لاکھوں شیعوں کا قتل عام نہیں ہوا؟ صرف چوتھے امام کے زمانے میں 2,00,000 شیعہ شہید ہوئے, 1,20,000 تو حجاج نے مارے اکیلے نے, باقی اور تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو 2,00,000 کا فگر آپ کو دے رہا ہوں, اس سے کم نہیں, 2,00,000. اور آبادی کا تناسب کتنا تھا, کتنی تھی آبادی اس وقت اور آج کتنی ہے آبادی؟ تو میرے خدا کے بندو, علی کے چاہنے والوں, حسین کے ماننے والوں, یہ میرا آپ کا کمال نہیں ہے. ہمارا کام ہے استقامت کے ساتھ میدان میں کھڑے رہنا. جس نے ذمہ داری لی ہے مومن کی اور ایمان دونوں کی, عزاداری اور عزادار دونوں کی, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جتنے مرتے جاؤ گے, جتنے شہید ہوتے گئے ائمہ طاہرین کے زمانے میں, پیغام آگے بڑھایا پی جس کے جانے اور آنے پہ مجھے کل کی بات یاد آ گئی. یہ جو جنریٹر لگا ہوا ہے یہ آٹومیٹک ہی ہے. میں غلطی پر تھا کیونکہ میں جہاں پڑھتا ہوں وہاں فوراً آ جاتا تھا لاہور میں, تو میں نے کہا شاید وہ آٹومیٹک ہوگا, یہ نہیں ہوگا. لیکن مجھے ابھی سمجھایا ٹیکنیکل لوگوں نے, کیونکہ میری فیلڈ تو نہیں ہے نا, مجھے ان کی ماننی پڑے گی, ہے نا, عقل کی بات ہے نا. دیکھیے بالکل عقلی دلیل ہے, اس پہ میں بحث کروں اڑ جاؤں کہ مولوی ہوں میری بات مانو, میں نے جو کہہ دیا وہ آج پہ آخر ہے. نہیں بتایا مجھے کہ نہیں بھائی اگر وہ والا ہوگا تو جلدی خراب ہو جاتا ہے جنریٹر, ہے یہ آٹومیٹک ہی لیکن چند سیکنڈ لیتا ہے, اگر ویسا بھی کر دیں گے مگر جلدی خراب ہو جائے گا. تو میری ابا پہ بات سمجھ میں آ گئی. تو جس طرح اسپیکر پہ کل وہ بات کہی تھی, آج اسپیکر پہ یہ بات بھی کہہ دی. اپنے عزیز محترم ٹرسٹیوں سے معذرت کے ساتھ, ہمارے دوست ہیں سب کے سب, ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خیر تو عزیز و بات یہ کہ دیکھیں یہی پر وہ بات سامنے آگے نا, میری فیلڈ نہیں ہے, اب جو کہے گا ماننی ہے کہ نہیں ماننی, ماننی ہے کیونکہ میری فیلڈ نہیں ہے. اور اگر نہیں ماننا چاہتا تو بن جا الیکٹریشن, سیکھو سیکھو, یہی بات. یہ عقل کے خلاف نہ جاؤ, عقل کے خلاف بات کرو گے نہیں چلے گی. کیوں؟ یہ نظام ہے امام زمانہ کا. لوگ آتے رہے جاتے رہے, اپنی اپنی بولیاں بولتے رہے, اخبار پڑھ پڑھ کے چلے گئے, ختم ہو گئی بات ان کی. لیکن جس نظام کو سند مل گئی معصومین کی, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اس کی مثال بالکل ایسے جیسے نور خدا کے مقابلے میں کوئی پھونکے مار کے اسے بجھانے کی کوشش کرے. نظام جو معصوم دے کے چلے جائے اس سے ٹکرانے کی کس میں ہمت ہے؟ تو خیر پھر وہیں جاتے ہیں. خدا کی قسم میرا اللہ مجھے اس حال میں نہ دیکھے کہ میں گمراہوں کو اپنا دست و بازو بنا لوں. حکومت جاتی ہے جائے, گمراہوں کے ساتھ چلا جاؤں. اچھا تو پھر کیا کریں آج, کیا کریں آج کے دور میں, کیا کریں؟ نہ کسی سے ملے نہ کسی سے بات کریں. وہ جب میں بات کر رہا تھا کہ معصومین کے زمانے میں کتنا قتل عام ہوا, تو کیا کریں؟ گردنیں دے دیں کہ آؤ مار دو کاٹ دو؟ نہیں. پڑھ چکے ہیں آپ کے سامنے شاید ہم کہ قیام اولاد امام حسن, کہ ائمہ طاہرین کی تائید حاصل نہیں ان کو, ظلم کے خلاف قیام کرتے رہے. کربلا والوں نے گردنیں یوں ہی تلواروں کے نیچے تھوڑی دے دی تھی. یہ تو پسر سعد نے بھی کہا تھا کہ ہاشمی ہے میں جانتا ہوں, ہر سے کہا تھا نا شب عاشور, یہ ہاشمی ہے میں جانتا ہوں, میں نے ان کی جنگیں دیکھی ہیں, ان میں کا ایک ایک سینکڑوں مار کے مرے گا. یہ دشمن نے کہا تھا, دشمن نے کہا تھا کہ ایسے نہیں, سب کربلا میں یوں ہی تھوڑی شہید ہو گئے تھے, بچے بچے نے جا کے کیسی مقاومت کی ہے, کیسی جنگ کی ہے. تو یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ وہ مرتے رہو, نہیں, منظم ہو جاؤ, آرگنائز ہو جاؤ. ظلم کے ہاتھ کو کلائی سے پکڑ کے مروڑنا ہے, توڑنا ہے. شور کرنے سے ہاتھ تھوڑی ٹوٹتا ہے, املاکیں جلانے سے ہاتھ تھوڑی ٹوٹے گا دشمن کا. وہ تو اپنے خلاف رائے عامہ ہو کر رہے ہو, خود بخود اپنے خلاف لوگوں کو کرتے ہو, ایسا نہیں کرو. منظم ایک آرگنائزڈ وے میں سب کام ہوتے ہیں. اب میں کتنی بڑی بات کر کے جا رہا ہوں لیکن مجھے قانونی تحفظ حاصل ہے اپنے دفاع کا, ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان کے قانون نے یہ حق دیا ہے کہ نہیں دیا؟ شریعت کے قانون نے یہ حق دیا ہے کہ نہیں دیا کہ اگر کوئی میرے گھر پہ حملہ کرے تو میں کیا کروں, کیا کروں, کیا کہتا ہے پاکستان کا قانون؟ نہیں, اپنے دفاع میں جو کر سکتے ہو کرو. شریعت بھی یہی کہتی ہے, دنیا کا قانون بھی یہی کہتا ہے, وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. ایک صلوات عنایت فرما دیجئے محمد علی محمد. خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا, بات پھر وہیں لے جاتے ہیں. تو اب کیا کیا جائے؟ ائمہ طاہرین نے صلح بھی کی, ائمہ طاہرین بظاہر ایک جیسا, یعنی بظاہر کہ ایک پیوند لگے کپڑے نالین میں, اتنے پیون کہ پتہ ہی نہیں لگے کہ اصلی چمڑا کون سا تھا اس کا, اصلی چپل کون سی تھی یہ پہلے, اتنے جوڑ لگے ہوئے. ایک کے دسترخوان پہ 5000 آدمی, ایک پوری زندگی زندان میں ساتویں امام. یعنی یہاں تک ہے کہ میں نہیں تشریح کر سکتا, مگر میں کیا کروں کہ الفاظ یہ کہ صرف استخوان باقی بچے, زنجیروں میں پوشیدہ تھا جس میں. ایک نے اتنی صحبتیں برداشت کی, مقاومت کی, وہ آخری حد دکھائی جامع شاہد. تو ایک نے, انہی کے صاحبزادے نے ولی عہدی قبول کر لی. اب ہر ایک اپنی مرضی کا لے کے جا رہا ہے, نہیں جی امام رضا نے بھی تو ولی عہدی قبول کی تھی. ایک نے اسکول بنایا, ایک نے مدرسہ بنایا, ایک نے یونیورسٹی بنائی. تو تضاد نظر آ رہا ہے ہمیں. تو تو سب سے پہلے تو اللہ اور اس کے رسول نے یہ عہد و پیمان لیا. خلاصہ کر رہا ہوں گفتگو کا آج. سب سے پہلے تو یہ عہد و پیمان لیا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول اولی الامر منکم. پہلی بات یہ کہ اطاعت کرو گے اللہ کی, رسول کی اور اولی الامر کی, اور صرف اطاعت نہیں کرو گے بلکہ اتباع بھی کرو گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. کیونکہ اطاعت میں یہ ہوتا کہ بس جو وحی آئی اطاعت کے, نہیں وحی نہیں, جو کر رہا ہے اس کا بھی اتباع کرو, یعنی قول کا بھی اتباع کرو, فعل کا بھی اتباع کرو. قول کی اطاعت ہوگی, فعل کا اتباع ہوگا. پہلے تو پیمان لے لیا نا کہ پہلے مان لو کہ یہ سب کے سب ایک ہیں, یہ صاحبان امر ہیں, پہلا ہو یا بارہواں ہو, دوسرا ہو یا تیسرا ہو, چوتھا ہو یا پانچواں ہو, چھٹا ہو یا ساتواں ہو, آٹھواں ہو یا نواں ہو, پہلے مانو کہ سب کی اطاعت اور اتباع دونوں, اطاعت بھی واجب اور اتباع بھی واجب قرار دیا. جو یہ کہیں سن لو, جو یہ کریں وہ کرو. ٹھیک ہے, اب آئیے مسئلے کا حل ڈھونڈے. میں نے مثال دی تھی, وہیں سے مثال لے کے آگے بڑھتا ہوں تو آپ کے لیے بڑے آسان ہو جائے گا. اب جب آپ آج کسی جانے والے کو کہا کہ بابا کیوں اس لٹیروں کے سسٹم کا حصہ بنتے ہو, کس لیے, تو اسے فٹ سے مثال دے دی کہ مفتی جعفر صاحب بھی تو حصہ تھے, نظریاتی کونسل کے رکن تھے کہ نہیں تھے, تھے نا, لیکن نہیں, میں گواہ ہوں, میرے جیسے ہزاروں گواہ ہیں کہ بابا مفتی جعفر حسین صاحب نے جو نظریاتی کونسل میں شامل ہونا قبول کیا تھا, زمان و مکان دیکھو اور ان کا عمل دیکھو. عمل کیا تھا کہ آج بھی فائلیں گواہ ہیں, قائد اعظم سے لے کے آج تک کے حساب کتاب ہے نا, وقتاً فوقتاً نکالتی رہتی ہیں ایجنسیاں جب کسی کو گردن سے پکڑنا ہوتا ہے تو, کہ تم نے اس سن میں اتنا کھایا تھا, اس سن میں اتنا لیا تھا, اس سن میں اتنے پیسے لے کے تحریک چلائی تھی, اس سن میں اتنے پیسے لے کے اتحاد بنایا تھا, ہے نا, یاد آ رہا ہے نا سب کچھ آپ کو, اتنے پیسے لے کے یہ کیا تھا, اتنے لاکھ اس نے لیے, اتنے لاکھ اس نے لیے, اتنے کروڑ اس نے لیے, اتنے کروڑ اس نے لیے, سب ایجنسیاں فائل تو ہے نا, جب لیتے ہو کسی سے مال تو لکھا ہوا تو ہے نا, بچ کے تو نہیں جاؤ گے, وقت پہ نکال دیا جائے گا سامنے. تو مفتی جعفر وہ عظیم ہستی اس زمانے کا بھی ریکارڈ ہے, چیلنج کر رہا ہوں, انہی لوگوں نے تو مجھے بتایا جن کے پاس ریکارڈ ہے کہ وہ واحد تھا نظریاتی کونسل کا جو ٹرین پہ آتا تھا جاتا تھا اور ٹرین کا کرایہ بھی نہیں لیتا تھا, اتنی احتیاط کرتا تھا کہ یہ بیت المال مسلمین ہے, مجھے نہیں معلوم کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے, میں اس میں اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنا چاہتا. یہ تھا مفتی جعفر, یا تو ایسے بن کے جاؤ, اور یہی سیکھ سکتا ہے جو علی بن یقطین کو جانتا ہو, کہ علی بن یقطین کو امام نے کہا ہے وہاں رہو, ہر ایک کو نہیں کہا. علی بن یقطین وہاں جا کے لٹیرا نہیں بنا, ملت کا نام بدنام نہ کرو کہ ملت کا نام لے کر گھسو اور پھر لوٹ مار بھی خوب کرو. اگر ملت کے لیے گئے ہو تو لوٹ مار کے سسٹم کا حصہ کیوں بنتے ہو, لوٹ مار کیوں کرتے ہو, یہ فرق واضح رہے کہ اگر کوئی جا رہا ہے اس طرح جا رہا ہے جیسے مفتی جعفر گئے, جیسے علی بن یقطین معصوم تھوڑی امام نہیں ہے, اس لیے مفتی جعفر صاحب سے مقایسہ کر رہا ہوں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, ایسے ہی تو عالم ہیں جو انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں. ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر, سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو بس یہی یاد رکھیں کہ زمان و مکان کے فرق کے ساتھ پانچویں اور چھٹے امام نے جو یونیورسٹی بنائی, 30 سال کام کیا, بس 30 سال میں اتنا کام کر دیا کہ 30,000 سال تک چلنے والی آندھیاں مطلب مذہب حقہ کو کوئی آنچ نہیں پہنچا سکتا, کوئی ضرر نہیں. ایک نے بنیاد رکھی, چوتھے امام نے, پانچ امام نے عمارت بنائی, آٹھویں امام نے ولی عہدی قبول کرنے کے تو بہت سارے پہلو ہیں جن پہ کبھی بات کرتے ہیں, اور ان دنوں میں بات کرتے ہیں جب آپ کی ولادت یا شہادت کی ہوتی ہے. صرف ایک پہلو بتا رہا ہوں, اس عمارت کو محفوظ بنانے کا کام, حصار بنانے کا کام, کیونکہ ظاہری طور پہ جب ولی عہد بن گئے تو اختیارات ملے, آپ کا سکہ چلنا شروع ہوا, آپ کی مہر چلنا شروع ہوئی, تو پوچھو دیکھو فقہ کی کتابیں اٹھا کے کہ سب سے زیادہ آٹھویں امام نے خراسان میں, نیشاپور میں, توس میں, جہاں جہاں جاتے تھے مذہب اہل بیت کا پرچار کرتے چلے جاتے تھے, ہر جگہ حدیث ہیں, ہر لوگ قریب آتے چلے جاتے تھے کہ فرزند رسول, اس سے پہلے کسی کو قریب آنے کی اجازت نہیں تھی, اسی لیے تو مامون کو شہید کروانا پڑا, امام کو انہوں نے کہا تو ویسے ہی چلا گیا, میں نے اپنا تخت بچانے کے لیے ولی عہد بنایا تھا, اگر چھوڑ دیا تو تخت ویسے گیا, کیونکہ دیکھ رہا تھا کہ میرا وہ احترام نہیں جو احترام فرزند رسول کا ہے. تو فرق ہے, زمان و مکان کے حساب سے فیصلے ہوتے ہیں. لہذا زمان و مکان کے تحت ملنے ملانے پہ پابندی تھوڑی ہے, مذاکرات پہ پابندی تھوڑی ہے, تبادلے خیالات کرنے میں پابندی تھوڑی ہے. ایک سوسائٹی میں رہتے ہو, ایک معاشرے میں رہتے ہو, نہیں, مگر سسٹم کا حصہ نہیں بنو. لٹیروں کے سسٹم کا حصہ نہیں بننا ہے. ملنے ملانے پہ پابندی تھوڑی ہے, تبادلے خیالات پہ پابندی تھوڑی ہے, امن و امان بحال رکھنے کے لیے, لوگوں کے جذبات کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کہ فتنوں فساد کی آگ شہر میں پھیلے نہیں, فتنوں فساد کی آگ ملک میں بھڑکے نہیں, جو بھڑکانا چاہتے ہیں اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. لہذا وہ ایک الگ مرحلہ ہے کہ اسے طے کرنا ہے, معاشرے سے کٹ کے نہیں رہنا, مگر کبھی بھی لوٹ مار کے سسٹم کا حصہ نہ بنو. لوگ بہت آسان سمجھ جاتے ہیں بیت المال کو ہڑپ کر جانا, یہ پورا ملک جو ہڑپ کر گئے ہیں نا, اطمینان رکھو یہ بچیں گے نہیں, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. یہ جو خربوں کھا گئے اور ملک کو اس دہانے پہ پہنچا دیا, اس پاکستان کو بھکمنگا بنا کے چھوڑ دیا, پوری قوم کو کچھ نہیں ہے ان کے پاس, ان سے سفر کا وسیلہ چھین لیا, پیٹرول چھین لیا, وہ جو بڑے امیر آدمی جہازوں میں جاتے تھے وہ جہاز بھی ان سے چھن گئے. اب جاؤ بس ٹرانسپورٹ استعمال کرو, وزیر ٹرانسپورٹ نے, ریلوے نہیں ہے وزیر ٹرانسپورٹ ہے جس نے سارا کام دکھایا ہے نا, ٹرانسپورٹ نہ, وہ وزیر ٹرانسپورٹ تھا, اس کا نام الٹا کر دیا لوگوں نے, وزیر ریلوے بنا دیا اس کو خامخواہ میں, تو اس نے اپنا کام دکھا دیا اور پیٹرول مہنگا کر دیا, ڈیزل مہنگا. کیوں صاحب, مہنگائی دنیا میں بڑھ رہی ہے, مہنگائی دنیا میں بڑھ رہی ہے یہ تو بتاتے ہیں. بہرحال اب یہ موضوع کہیں سے کہیں اور جائے گا. خلاصہ یہ کہ کبھی ایسا کام نہ کرو جو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے کہ یہ غریبوں کا مال تھا, یہ یتیموں کا, مسکینوں کا مال تھا, یہ لوگوں کا خون نچوڑ کے اکٹھا کیا گیا مال تھا جس پہ تم عیش کرتے تھے, جس پہ تمہارے بچے مستقبل میں ہمارے سروں پر مسلط ہونے کی تیاری کرتے تھے, کہ صدر کا بیٹا صدر اور وزیر اعظم کا بیٹا وزیر اعظم, چور کا بیٹا چور اور ڈاکو کا بیٹا ڈاکو. اچھا لگے برا لگے مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے, بحث نہیں, یہ سب کی کہانی ہے, کسی ایک پر اشارہ نہیں کر رہا. 64 سال کی داستان یہی ہے, جو آیا پہلے والے سے زیادہ, آنے والے سے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں اور کتنا سخت آئے گا, اور کتنا بڑا ہوگا اگر کوئی آئے گا. یہ المیہ ہے لوٹوار کا سسٹم. تو جو عہد و پیمان کو جانتے ہیں وہ کبھی اس سسٹم کا حصہ نہیں بنتا. کیا انہیں منصبوں کی دعوت نہیں ملی ہوگی؟ کیا انہیں عہدوں کی لالچ نہیں دی گئی ہوگی؟ کیا انہیں سہولتیں فراہم کرنے کے وعدے وعید نہیں کیے گئے ہوں گے؟ لیکن نہیں, جانتے ہیں کہ یہ سب وقتی ہے, وقتی. یہ منصب بھی ختم ہو جائے گا, منصب والا بھی ختم ہو جائے گا, منصب دینے والا بھی ختم ہو جائے گا, منصب لینے والا بھی ختم ہو جائے گا, مگر جو منصب حسین دے گا, جو منصب علی دے گا, جو منصب اہل بیت دیں گے, صدیاں گزر جائیں گی, صدیاں گزر جائیں گی, وہ بھی زندہ رہے گا, اس کا منصب بھی زندہ رہے گا اگر اس نے اپنے منصب کے ساتھ وفاداری کی ہے. وفاداری کی ہے تو صدیاں گزر جائیں زندہ رہے گا, غلام ہو تب بھی زندہ رہے گا, غریب ہو تب بھی زندہ رہے گا, کنیز ہو تب بھی زندہ رہے گا. ہے کہ نہیں ہے ایسا؟ یہ عہد و پیمان ہے. اگر ہمیشہ زندہ رہنے کا راز چاہیے تو یہ راز ہے. اس ختم کیا میں نے آپ کی زحمتوں کو, ہمیشہ زندہ رہنے کا راز یہ ہے. کوئی مرنا نہیں چاہتا, یہ سب مر جائیں گے جتنے لٹیرے ہیں, مگر ہمیشہ زندہ رکھنے والی ذات اللہ کی اور اللہ کے بعد اہل بیت اپنے غلاموں کو کبھی مرنے نہیں دیتے. جو ان کے در کی گدائی کرتا ہے, کاسے گدائی ان کے در پہ رکھ دیتا ہے, اس کے سر کو اونچا کر دیتے ہیں اہل بیت. میں تو یہ راز بتانا چاہ رہا ہوں کہ پیشانی ہی جھکانی ہے, ہاتھ میں ہاتھ ہی دینا ہے, تو آؤ حسین کے در پہ آؤ, خالص ہو کے آؤ. حسین سوائے عزت کے کچھ نہیں دیتا. مرنے کے بعد بھی عزت ملے گی تو حسین کے در سے ہی ملے گی, لوگ یاد رکھیں گے. نہیں ہے نا مفتی جعفر, چلا گیا نا اس دنیا سے, مگر عزت باقی ہے یا نہیں اور رہتی دنیا تک باقی رہے گی؟ کیوں؟ اس نے زندگی ایسے گزاری ہے نا، اپنے ایمان کو سلامت رکھتے ہوئے. ایمان کی سلامتی سب سے بڑی چیز، یہی وعدہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو. جو تم نے عہد وفاداری کیا ہے اس سے عہد وفا استوار رکھو. ان اہل بیت کے در سے ان کے گھر کے تو بچے نے عہد پورا کیا نہیں کیا؟ چھوٹی سی 4 سال کی بچی سکینہ بابا سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہی ہے یا نہیں پورا کر رہی؟ وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا سکینہ نے؟ اور یہ وہ بچی ہے جسے حسین نے کربلا کے لیے مانگا ہے. سارے امتحان اللہ کی طرف سے، سکینہ وہ امتحان ہے حسین کا جسے حسین نے خود مانگا ہے، پروردگار ایسی بچی دے جو میرے بغیر نہ رہ سکے اور میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں. جب تیری راہ میں اسے چھوڑ کر جانا پڑے تو میں چھوڑ کر چلا جاؤں. اپنے سینے پر سونے کا عادی بنایا سکینہ کو حسین سے اس میدان میں. اس سکینہ کے باپ میں بس ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، ورنہ حسین سے بڑا مقام تو امتحان کے میدان میں کسی کا بھی نہیں. میں کہتا ہوں مولا، اس میدان میں آپ کی بچی کا امتحان زیادہ سخت ہے. جو 4 سال کی بچی صرف بابا کے سینے پر سونے کی عادی ہو، اس سے اس کے باپ کا سینہ بچھڑ جائے، وہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ وہ بچی کیسے زندہ رہے گی؟ مگر بابا سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کیا، کوئی تعجب نہیں. حسین نے ٹھوکر ماری ہو، چشمہ جاری ہو گیا ہو، بچی آگے بڑھی اور حسین نے کہہ دیا ہو سکینہ پانی تو پی لو گی، مگر یاد رکھنا علی اصغر پیاسا گیا ہے. واقعی کربلا پیاس آ جائے گی، سکینہ پیچھے ہٹ گئی بچی، بابا اب پانی نہیں مانگوں گی. اور پھر اس کے بعد سکینہ نے کسی سے پانی نہیں مانگا. اگر شام غریبہ میں زوجہ حر پانی لے کر بھی آئی تو پہلے بچی دوڑی ہوئی گئی کہ میرا چھوٹا بھائی پیاسا ہے. پہلے کسی مجلس میں نے عرض کر دیا کہ بے کجاوا اونٹوں پہ کیسے بیٹھ ٹھہرتے بچے، لہذا اسی لیے گر جاتے تھے، شہید ہو جاتے. سکینہ کو رسی سے باندھا گیا تھا اونٹ کے. یہ روایت کے لفظ نہ ہوتے تو میں نہ پڑھتا، میں نے تو بہت سبک کر کے پڑھے ہیں لفظ. اب مجھے بتائیے کہ اس 4 سال کی بچی اور اس کے امتحانات کی منزلیں دیکھیے آپ. کوفہ شام اس کی راہیں، سارے میدان صحرا طے کرتی چلی جا رہی، پھر دربار یزید میں معرکہ سر کرنا جناب سکینہ کا، اور پھر زندان کی تاریخ. کوئی بعید نہیں کہ بچی صبح سے دروازے پہ بیٹھ جاتی اور آنے جانے والوں کو دیکھا کرتی ہو، پوچھتی ہو بھائی کہاں جا رہے ہو، کوئی کہتا ہو کہ عراق جا رہا ہوں تو بچی پوچھ لیتی ہوگی کیا کربلا سے گزرے گا. اگر وہ کہہ دیتا ہوگا کہ نہیں بھی جاتا تو تیری خاطر چلا جاؤں گا، اتنی چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر کہتا ہو تیری خاطر چلا جاؤں گا، بتا تیرا کون ہے وہاں، تو سکینہ کہہ دیتی ہوگی میرا بابا حسین ہے، حسین ابن علی. کربلا کے میدان میں تیری اس سے ملاقات ہو، میرا سلام کہنا کہنا، تمہاری بیٹی سکینہ نے سلام کہا. اگر میرا بابا تجھ سے یہ کہہ دے کہ میں سکینہ کو خیمے میں چھوڑ کر آیا تھا سوتا ہوا، تو تُو نے جو دیکھا ہے بتا دی، میں زندان میں دیکھ کر آ رہا ہوں سکینہ کو شام کے تاریخ زندہ. اب کوئی روزانہ کی کیفیت کون رقم کر سکتا ہے، کون لکھنے والا؟ لیکن اسی طرح دن اور رات گزر رہے ہیں نا، شب و روز گزر رہے ہیں. آخر وہ رات آئی جس رات کا سکینہ سے عہد و پیمان ہے حسین کا. جب یہ شام آئی، جب یہ رات آئی، جب یہ سورج ڈھلا، تو ہر روز سے زیادہ سکینہ بے چین ہے. جب انداز میں گریہ ازاری کرتی ہے، بابا کو یاد کرتی ہے، ماں چپ کراتی ہے، پھوپھی چپ کرا رہی ہیں، بھائی چپ کراتے ہیں، آخر اتنا روئی کہ غش میں چلی گئی. کچھ ہی دیر کے بعد غش سے ہوش میں آئی تو پہلے سے بھی زیادہ گریا. اب ماں چپ کراتی ہے تو یہ بچی کہتی ہے اماں ابھی تو بابا میرے پاس آئے تھے. بھائی چپ کراتا ہے تو کہتی ہے بھیا ابھی تو بابا مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ میں بھی تمہارے بغیر بہت بے قرار ہوں. پھوپھی چپ کراتی ہے تو بچی یہی کہتی ہے پھوپھی اماں ابھی تو بابا کہہ رہے تھے مجھ سے سکینہ میرے پاس آ جا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی. بس عزاداروں عجب انداز میں بچی بہن کرتے کرتے کہتی ہے بھیا تھوڑی دیر کے لیے بابا کا سر دلا دو پھر نہیں رہوں گی, کچھ دیر کے لیے بابا کا سر منگا دو. گریا شور گریا بلند ہوا, بھیجا گیا داروغہ زندہ کو جاؤ کیا معاملہ ہے. آیا سید سجاد آگے بڑے, بھائی آج میری بہن کی حالت بہت زیادہ خراب, کچھ دیر کے لیے اس کے بابا کا سر لا دو بچی خاموش ہو جائے. سر بھجوایا گیا, بچی پہ ترس کھا کے نہیں بلکہ اس لیے کہ شور گریا ختم ہو, سید سجاد کے حوالے کیا گیا. سید سجاد نے آنسوں کا نذرانہ دیا, بابا کی پیشانی رخساروں کے بوسے لیے, آواز دی سکینہ لو بابا کا سر آ گیا. بچی دوڑتی ہوئی آئی, بھائی کے ہاتھ سے بابا کا سر لیا, گود میں لے کر زمین پہ بیٹھ گئی زندان کی, رخساروں پہ رخسار رکھ کے کہتی ہے بابا اگر چھوڑ کر ہی جانا تھا مجھے ساتھ کیوں لے کر. پروردگار سلامت رکھے آپ کے آنگنوں میں کھلتے ہوئے چھوٹے چھوٹے پھولوں کو, سکینہ کے صدقے میں, علی اکثر کے صدقے میں. بچی کہتی ہے بابا اگر چھوڑ کے ہی جانا تھا مجھے سینے پر سونے کا عادی کیوں بنایا. بابا آپ کو معلوم تھا سکینہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی, بابا اب آپ آ تو گئے ہیں سکینہ جانے نہیں دے گی, اب مجھے چھوڑ کر نہ جانا بابا. بس عزاداروں زندان میں شور گریا شور ماتم بلند ہے, اچانک سکینہ کی آواز بھی بند ہو گئی, آنکھیں بھی بند ہو گئی, ماں کو اطمینان ہو گیا میری بچی سو گئی, پھوپھی کے دل کو قرار آ گیا میری سکینہ سو گئی. مگر عین اسی وقت سید سجاد اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون, زینب نے تڑپ کر کہا سید سجاد اے بیٹا ابھی تو میری بچی سوئی ہے, میری بہن کو کہاں چھوڑا, اللہ علی القوم الظالمین. وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلبین. حسین ماتم حسین سے پہلے بہت سارے لوگوں نے اپنے مریضوں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے, آپ سے درخواست ہے, یہ اکبر علی نور محمد اور بہت سارے لوگوں نے مجھ سے اپنے والدین کے لیے اور بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے, دعا کریں اسی ذکر کے صدقے میں بحق بیمار کربلا بحق سکینہ اس سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا ہو. ماتم